علیکم احمده و صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان کے بعد قرآن حکیم میں سورہ سجدہ آتی ہے جس کا ایک نام سورہ الف لام میم سجدہ بھی ہے اس لیے کہ سورہ سجدہ قرآن مجید میں حامیم سیریز میں بھی آتی ہے ممیز کرنے کے لیے اسے حامیم سجدہ اور اسے الف لام میم سجدہ کا نام دیا گیا ہے البتہ اگر صرف سورہ سجدہ کہا جائے تو اس سے مراد یہ سورت ہوگی جس کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے یہ سورہ مبارک کا 30 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو پورے ہی قرآن مجید سے نہایت شدید عشق تھا لیکن بعض صورتوں سے آپ کو ایک خصوصی تعلق خاطر تھا ان میں سے ایک صورت یہ سورہ سجدہ بھی ہے چنانچہ آپ کے رات کے معمولات میں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات شامل تھی کہ سونے سے قبل آپ یہ سورہ مبارکہ اور سورہ ملک تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح فجر کی نماز میں بالعموم آپ اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں اور سورہ دہر کو دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے خاص طور پر یہ معاملہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں ہوتا تھا اس سورہ مبارکہ کا انداز خطابی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شعلہ بیان خطیب نہایت جوش و خروش کے ساتھ خطبہ دے رہا اس اعتبار سے اس میں ایک مشابہت ہے سورہ یاسین کے ساتھ چنانچہ اس کے اثرات بھی بالکل سورہ یاسین کے اثرات کے مشابہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایمان کی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگا اس کا اہم ترین حصہ پہلا رکوع ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے الف لام میم بقیہ 10 آیات میں سے پہلی 2 آیات میں قرآن مجید کی صداقت و حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اس بات ہے اور منکرین رسالت کی تردید کی گئی ہے نہایت پرجوش انداز میں آخری 2 آیات میں منکرین قیامت کا ذکر ہے اور ان کی تردید کی گئی ہے نہایت پرزور انداز میں درمیانی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان بھی ہے نہایت پرشکوہ انداز میں نہایت پرجلال انداز میں اور اللہ تعالیٰ کے آباد و افعال میں سے جو چوٹی کا عمل ہے یعنی تخلیق انسانی اس کا ذکر ہے کسی قدر تفصیل کے ساتھ آغاز میں شاد ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اس کتاب کا نزول اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے ہم یقولون افترا کیا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف کر دیا ہے بل هو الحق من ربک نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حق ہے آپ کے رب کی جانب سے لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے پاس کہ آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار کر لیں آخری 2 آیات میں فرمایا وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید وہ یہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں ان کا یہ کہنا جو ہے تمسخر اور استہزاء کا انداز لیے ہوئے ہیں کیا جبکہ ہم زمین میں گم ہو جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے رل مل جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا بل ہم بے لقاء ربہم کافرون یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم کہیں گم نہیں ہو جاؤ گے بلکہ وہ ملک الموت وہ موت کا فرشتہ جو تم پر معمور کر دیا گیا ہے جن کے تم حوالے کیے گئے ہو وہ تمہیں پوری طرح وصول کر لے گا اپنے قبضے میں لے لے گا ثم الى ربکم ترجعون اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے تو ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کے ضمن میں منکرین کا ذکر اور ان کی تردید نہایت پرجوش انداز میں. درمیان میں چھ آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے, اور جیسا عرض کیا گیا خاص طور پر تخلیق انسانی کے بعد مدارج کا تذکرہ ہوا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمن میں قرآن مجید نے جو حقائق منکشف کیے ہیں بالآخر سائنس بھی وہیں پہنچ کر رہی. علم الحیات بایولوجی کے محققین بہرحال اسی نتیجے تک پہنچے کہ روح عرضی پر سلسلہ حیات جو پایا جاتا ہے چاہے اس کی کتنی ہی متنوع اور لاتعداد صورتیں, ان سب کا منبع اور سر چشمہ یہ زمین ہے, یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے, یہ کلے ہے, یہ مٹی ہے کہ جس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. چنانچہ آغاز یہاں فرمایا جاتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تخلیق فرمائی بہت ہی عمدہ, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی حسین تخلیق فرمائی, اور انسان جو اس کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے, کلائمیکس ہے, اس کی تخلیق کا آغاز اس نے فرمایا مٹی سے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. پھر اس کی نسل کو رکھ دیا ہے وہ پانی, بہت ہی حقیر پانی جو خلاصہ ہے, اس کے ذریعے سے نسل آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد آخری مرحلے کا ذکر ہے جب ارتقاء حیات اس درجے تک پہنچا کہ حیوان انسان جسے جدید سائنسدان ہومو سیپینس کے نام سے جانتے ہیں وجود میں آیا, تو اب وہ مرحلہ آیا کہ روح ربانی اس میں پھونکی جائے. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. یہ ہے وہ مرحلہ جس کا ذکر ہمارے سلسلہ کلام میں اس سے پہلے سورہ صاد میں آ چکا ہے, وہاں پر بھی یہ بات ہی فرمائی گئی تھی اگرچہ قدرے مجمل انداز میں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس پتلے میں, اس حیوان انسان میں روح ربانی پھونکی گئی تو حضرت آدم وجود میں آئے, تب انسان اول تخلیق پایا, اور پھر اس کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے مضمون کا, پہلے رکوع کے مضامین کا خلاصہ. اور لفظ تشکرون قلیلاً ما تشکرون سے اس کا ایک ربط تعلق ہے جو سورہ ما سبق یعنی سورہ لقمان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے, جس کے مضامین کی اصل اور جڑ اور بنیاد جو ہے وہ جذبہ تشکر ہے. دوسرے رکوع میں احوال آخرت کا ذکر ہے, اہل جہنم کی حالت ذات بھی بیان ہوئی ہے, اہل جنت کے احوال بھی بیان ہوئے ہیں, اور اس کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے, کوئی نہیں جانتا وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں, جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں. یہ وہی بات ہے جو ایک حدیث رسول میں بھی آئی ہے کہ جنت کی نعمتوں کو تم اس دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کرو, صرف ناموں کا اشتراک ہے. جنت کی نعمتوں کی حقیقت تو وہیں جا کر معلوم ہوگی. ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی کوئی خیال تک آیا. ہاں, تمہارے ذہن سے قریب لانے کے لیے تمثیل کے پیرائے میں نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے, لیکن اصل حقیقت وہیں جا کر معلوم ہوگی. آخری رکوع میں جو چند مضامین آئے ہیں ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور تورات کا ذکر, اس کے بارے میں وہ الفاظ جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیلَ. یہ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھی, ان کے لیے رہنمائی بن کر نازل ہوئی تھی. یہاں تقابل کر لیجئے, قرآن مجید اپنے آپ کو ہدن للناس قرار دیتا ہے, پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت, ہدایت تامہ, ہدایت کاملہ, ابد الآباد تک کے لیے. ہاں, کتنے ہی تغیرات آئے, انسانی تہذیب و تمدن کتنے ہی مراحل سے گزرے, ہر دور کے لیے رہنمائی اس کتاب حکیم کے اندر موجود ہے. ہر نسل کے لیے, ہر قوم کے لیے, تمام تاریخی اور جغرافیائی حالات کے لیے قرآن مجید کے اندر رہنمائی موجود ہے. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو انسانوں کی رہنمائی کے منصب پر فائز کیا. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا, ہم نے ان میں ایسے رہنما اٹھائے جو خلق خدا کو ہمارے حکم سے ہدایت کی راہ کی طرف بلاتے تھے. لیکن اس کے لیے ایک شرط لازم ہے, لما صبروا, جبکہ خود انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. یہ صبر ہے کہ اس کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر انسان کار مذلت میں جا گرتا ہے. ناموافق حالات ہو, مصائب و مشکلات ہو, مخالفتوں کا طوفان ہو, خواہ انسان کے اپنے اندر سے اٹھنے والے طوفان ہو, یعنی نفس کے شہوات و خواہشات کے طوفان ہو, خواہ باہر سے آنے والی ترغیبات معصیت ہو یا مخالفتوں کا معاملہ ہو, ان سب کے مقابلے میں انسان صبر و ثبات کے ساتھ ڈٹا رہے. لما صبروا, وہ لوگ وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور اس صبر کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی آیات پر یقین کامل ہو, پختہ یقین ہو, یقین محکم ہو. آخری بات اس سورہ مبارکہ میں فرمائی, فاعرض عنہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین, ان مخالفین سے اعراض فرمائیے, انہیں نظر انداز کر دیجیے, ذرا دیر کے لیے ان کی طرف سے توجہ ہٹا دیجیے. منتظر, اور انتظار کیجیے, انہم منتظرون, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ بھی انتظار کیجیے, اللہ کا حکم کب آتا ہے, اس کی مدد کب آتی ہے, اس کی حکمت بالغہ میں کس کام کے لیے کون سا وقت معین ہے, یہ اسی کو معلوم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.